اللہ کی یاد میں ہے، وہ گناہوں میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو کافر ہر وقت جانوروں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ دنیا کو ہمارے لیے بنایا۔ جانوروں کی خدمت، کتے کی خدمت کر رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کتے کے لیے وصیت نامہ، اس کے لیے مال چھوڑ کے گئے، اور اس کا اتنا خیال جتنا انسانوں کا بھی نہیں۔ کتا مر جائے تو وہ روتے ہیں، اور کتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اس کا کوئی غم نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے ان لوگوں کو۔ وہ تو خوشی برداشت نہیں کرتے ہیں، ورنہ وہ کھل کے کہہ بھی دیتے، کیونکہ آج کی بظاہر مہذب دنیا میں یہ برا سمجھا جاتا ہے۔ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ انگریز کو میں نے امریکہ میں دیکھا کہ اس نے اپنی موٹر میں کتے کو بھی ساتھ بٹھا رکھا تھا، پھر ایک لمبی سی ٹافی نکال کر کتے کو چٹایا۔ کتے نے جب خوب شٹر پٹا کر کے چاٹ لیا تو انگریز نے بھی اسی ٹافی کو منہ میں لے کر چاٹا۔ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ کتے کا چاٹا ہوا، کتے کا لعاب جو ہے وہ حرام ہے اور ناپاک ہے، لیکن یہ اتنا اس سے محبت ہے، اس کو اتنی محبت ہے، اسی کا چاٹا ہوا وہ بھی چاٹ رہا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، ہمارا کمال یہ تھا کہ ہم اس تک لے جا کے اس کو بھی ایمان والا بناتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل فہم دی ہے کہ جانور کا جھوٹا اس طرح، وہ بھی کتے کا۔ عام جانور کا بھی، بلی حالانکہ پاک ہے اس لحاظ سے، اور بھی جانور پاک ہیں، بکری ہے، ہم اس کا بھی نہیں کھاتے۔ یہاں کتے کا سے اتنی ان لوگوں کو وہ ہے، رات دن اس کو ساتھ رکھتے ہیں۔ تو کتے نے جب خوب چاٹ لیا تو انگریز نے بھی اس کو منہ میں چاٹا، پھر اس کو دوبارہ ایسا کیا۔ یعنی دونوں گویا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، واہ کیا مزہ ہے، اس کو چٹول کہتے ہیں۔ لہذا اگر رحمت لینا ہو تو ہمیں لعنتی اعمال سے بچنا ہوگا۔ یہ لعنتی اعمال کی سزائیں ہیں جو دنیا میں مل رہی ہیں، کتے کی خدمت میں لگائے ہوئے، جانوروں کی خدمت میں لگائے ہوئے، کیونکہ دونوں اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کر لو۔ جب خطا ہو جائے تو یہ نہ سوچئے کہ ہم اتنے خطا کار ہیں، کہیں اللہ میاں پتہ نہیں معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، اس حماقت کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر ہم اپنی خطاؤں سے زمین آسمان کو بھر دیں، تب بھی حق تعالیٰ کی رحمت معاف کرتے ہوئے تھکے گی نہیں۔ وہاں سے کبھی یہ اعلان نہیں ہوگا کہ اے میرے بندو، اب ہم معاف کرتے کرتے تھک گئے۔ نہیں، بلکہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں۔ سارے بندے بے نمازی ہو جائیں، پہلے ہی زیادہ تو بے نمازی ہیں، جو نمازی بھی ہیں وہ بھی کون سے پورے دین پر چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں، بندوں کا نقصان ہے۔ نقصان ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہی پورے عمل کرنے والے صحابہ تھے، دنیا ان کے قدموں میں آ رہی تھی، اتنا مال تھا کہ ایک صوبے کا پورا ہو کے وہ پھر اس کو بیت المال میں بھیج رہے تھے، اتنا مال تھا، دنیا ان کے قدموں میں آ رہی تھی۔ جب ہم نے دنیا کی خدمت شروع کر دی اور دنیا کی غلامی شروع کر دی، اغیار کی غلامی شروع کر دی، سودی لعنت میں ہم گرفتار ہو گئے، تو پھر ہم پر آج دنیا حکمرانی کر رہی ہے، کفر ہم پر حکمرانی کر رہا ہے اور ہم اس کی غلامی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز تو بالکل دیکھنے کی ہے کہ اگر ہم دیکھیں اپنے اسلاف کو کہ وہ کیوں دنیا میں اتنے زیادہ باعزت تھے اور ہم کیوں اتنے ذلیل ہیں، تو ہمیں صاف نظر آ سکتا ہے۔ تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اچھائی کرنے میں اور اللہ کی فرما برداری میں انسان کا، مسلمان ہی کا فائدہ ہے، اور نافرمانی کرنے میں انسان اور مسلمان ہی کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ، کوئی نقصان اس سے وابستہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ دیر نہیں فرماتے کہ چلو بے بندہ معافی مانگ رہا ہے، اس کو معاف کر دو۔ تو گناہوں سے ہمارا جنازہ بھی دفن ہو سکتا ہے، کیونکہ گناہوں سے بہت سی ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی یہ جملہ آپ نہیں سنیں گے کہ ہم تو اب معاف کرتے کرتے تھک گئے۔ گناہوں کے پہاڑوں کو اڑانے کے لیے نادم کی ایک آہ کافی ہے، نادم کی ایک یا اللہ معاف فرما دے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سجدے میں آدمی کبھی کہے ہمیں تو تین مرتبہ سے زیادہ ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنی مصروفیت ہے, کبھی تین پانچ مرتبہ سبحان ربی العالی کہنے کے بعد پھر اللہ سے کہیں یا رب اغفر لی, یا رب اغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دی. کیونکہ بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا کوئی بھی استغفار کا صیغہ جب آدمی سجدے میں کہے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتے ہیں, عام دعاؤں میں بھی معاف فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار کی نادم کی ایک آہ کافی ہوتی ہے. ایک بزرگ جو حکیم الامت کے خلیفہ مجاز صحبت تھے, انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے گناہ کو ایک گالی دی ہے, گناہ ہم کو مایوس کرتا ہے. اور انہوں نے یہ بنایا تھا ایسی کسی مایوس شخص کے لیے, جو کہتا اتنے مجھ سے گناہ ہوئے مجھے کہ اللہ کیسے معاف کریں گے. انہوں نے اس کے لیے شعر بنایا تھا کہ مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے, مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے. اب او گناہ کے بچے مجھے کیا ڈرا رہا ہے, اب او گناہ کے بچے, یہ گالی دی ہے. یعنی ایسے الفاظ جو بہت ہی ایسے کیوں مجھے کیا ڈرا رہا ہے, یعنی یہ افسوس یہ ہے, یہاں کہنا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں شرماتے, اب توبہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور سوچتے ہیں. کیونکہ بات وہی ہے کہ گناہ میں مزے آ رہے ہیں, توبہ کرنے سے پھر یہ مزے چھوٹیں گے, سارا مسئلہ یہ ہے. تو ہم اگر سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنانے کے لیے تیار ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ کتے کا بچہ شیطان کا بچہ, تو یہ گالی نہیں ہے. بزرگ نے کہا ابے او گناہ کے بچے, ابے او گناہ کے بچے, مجھے کیا ڈرا رہا ہے, تو مجھے ڈراتا ہے, اللہ تعالیٰ تو معاف کر رہے ہیں. ہمارے مشائخ اور ہمارے شیخ مولانا راولاخ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کراچی میں ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے, تو ان کا شعر ہے مجھے اس کریم مطلق کہ کرم کا آسرا ہے, اب او گناہ کے بچے مجھے کیا ڈرا رہا ہے, گناہ کرے نہیں لیکن جب ہو جائے تو اس سے مایوس نہ ہو. آج معاملہ الٹا ہے کہ کرنے سے باز نہیں آتے اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں, ہمارے گناہ معاف کیسے ہوں گے, اتنے زیادہ تعداد میں ہیں. ہمارے شیخ فرماتے تھے رحم اللہ تعالی, ہمارے گناہ بہت زیادہ تعداد میں ہو کر بھی محدود ہیں, کیونکہ اس پر اعداد فٹ ہو سکتے ہیں, 1 کروڑ 2 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب 10 ارب 1 خرب, جتنا بھی بڑھا لیں اعداد فٹ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت لا محدود ہے. تو اب ہمارے شیخ فرماتے ہیں رحم اللہ تعالیٰ, یہ اپنے محدود اپنی کثرت کے باوجود لا محدود کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, لا محدود ہے اس کی رحمت. لہذا توبہ کر لے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آج ہی جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے, آدمی 2 دن کے بعد اس کو مشین میں ڈالتا ہے پھر صاف ہو جاتا ہے, تو دل میلا ہو جاتا ہے, فوراً استغفار کرے. فرما جددو ایمانکم بقول من قول لا الہ الا اللہ, اپنے ایمانوں کی تجدید کیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھ کے. نمازی لوگ بھی نہیں پڑھتے, ٹائم ہی نہیں ملتا. بھئی آپ کو بیٹھ کے وقت نہیں ملتا تو آپ چنگچی پہ جاتے ہوئے بائک پہ جاتے ہوئے پڑھ لیں. صبح یہاں سے نکلیں آپ, یہاں سے آپ 4K تک جائیں گے اور پڑھتے رہے تو ایک تسبیح سے زیادہ ہو جائے گا. نہ گنے, گننا کوئی ضروری تھوڑی ہے. 5-7 منٹ اگر آدمی پڑھے, 6-7 منٹ میں لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح ہو جاتی ہے, درمیان میں محمد الرسول اللہ, لیکن ہلکے سے دھیان کے ساتھ. ہم لوگ کیسے پڑھتے, ادھر ادھر دیکھتے لا الہ الا اللہ. ہمارے حضرت والا کیسے پڑھتے تھے, ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں, کبھی موقع ہو تو بیٹھ جائیں, یہاں پہ کوئی ہمیں اس کے لیے ویزا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں. لوگ جھانک کے جاتے ہیں, پتہ نہیں بیٹھ آئیں گے تو کیا کہیں گے. خانقاہ اور مسجد یہ وقف ہوتا ہے عوام کے لیے, کوئی اس میں منع نہیں کر سکتا. لہذا بیٹھ کے دیکھیں کہ ذکر کیسے ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت والا جس ترتیب سے ذکر کرتے تھے, اب ایک آدمی عام آدمی کیسے پڑھتا ہے, استغفر اللہ ضرور دیکھنا پڑتا, استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. اور ہمارے حضرت والا معافی مانگتے تھے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم. چند مرتبہ آدمی اس طرح پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے لو لگ جائے گی, یا اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ایک مزے کے ساتھ، ایک کیفیت کے ساتھ، اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام میں سارے لذتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس کے نام میں کتنی لذت ہوگی. تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیکھنا پڑے گا. ہر کام سیکھتے ہیں ہم، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹا کام، بائک چلانا بغیر سیکھے ہوئے چلا لیتے ہیں، جلیبی بنانا خود سے کوشش کریں کبھی بھی نہیں ہوگا، مٹھائی والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا. حضرت فرماتے تھے تیرنے کی کتاب جو ہے، تیرنے کی کتاب لے کے جاؤ اور جا کے دریا میں کتاب پڑھتے ہوئے تیرو، کتاب بھی ڈوبے گی تم بھی ڈوبو گے. کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، زندہ آدمی کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے. اسی طرح اس راستے میں چلنے کے لیے بھی اولیاء اللہ سے، ان کے غلاموں سے سیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ ذکر کیسے کرتے ہیں، تلاوت کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کی صورت ہے، اس کی اصل نہیں ہے. جب اس کی اصل آ جائے گی تو پھر یہ سب جو ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نام میں ایسا مزہ ہے، اللہ کے نام میں، ابن سیرین کہتے ہیں جو تابعی ہیں کہ مجھے نماز میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالی قیامت کے دن مجھے اختیار دے کہ یہ جنت ہے، چاہو تو اس میں چلے جاؤ اور چاہو تو دو رکعت نماز پڑھ لو، فرمایا میں دو رکعت نماز کو اختیار کروں گا کیونکہ اس میں میرے اللہ کی رضا ہے اور اس میں جو مزہ ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، بتائیے کیا یہ ایسے بزرگان دین جھوٹ بولتے ہیں؟ ان کو وہ مزہ آتا ہے جب ہی وہ یہ بات کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے نام میں ایسا مزہ آتا ہے جو ہم لوگوں کو بدنگاہی میں اور گناہوں میں، فسق و فجور میں مزہ آتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے. اس کی مثال لیں، بچہ ہے، بچے بہت سے عادت پڑ جاتی ہے مٹی کھانے کی، اب وہ مٹی کھاتے ہیں چھپ چھپ کے. بتائیے بڑے آدمی کوئی دیکھ کے جس کو جی چاہتا ہے ہاں یہ مٹی کھا رہا ہے میں بھی مٹی کھاؤں، کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کی عقل نہیں ہے اس لیے وہ مٹی کھاتا ہے. تو ہم گناہگار جو ہیں، ہم گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں اور اللہ والے گناہ چھوڑ کے خوش ہوتے ہیں. جب عقل بالغ ہو جائے گی تو مٹی کھانے کا دل نہیں چاہے گا، جب روح بالغ ہو جائے گی تو پھر گناہ سے خود بخود نفرت پیدا ہو جائے گی کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے آخرت برباد ہوتی ہے، اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بھی سمجھا دے اور میرے سامعین کے دلوں میں بھی اتار دے. الحمدللہ رب العالمین.